بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ سمعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات یعنی رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سامعین, ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلام پلس, اور دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. سامعین, یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ہماری لائیو نشریات آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں, ویب سائٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں. ویب سائٹ پر جانے کے لیے ہمارا پتہ urdu.sahara.tv.ir. ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں. ویب سائٹ میں ریڈیو اور ٹی وی کے منتخب پروگرام پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سامعین ان منتخب پروگراموں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تازہ ترین خبریں, مضامین, ویڈیو, اسی طریقے سے فوٹو گیلری ہماری ویب سائٹ کے اندر مقبول ترین آئٹمس ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے مذاکرات کے حتمی متن کو ایران کی ریڈ لائنوں کے پاس و لحاظ سے مشروط قرار دیا ہے. آج ہندوستان میں 76واں یوم آزادی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. آج 15 اگست افغانستان سے امریکہ کے ذلت آمیز انخلا اور طالبان کے اقتدار میں آنے کی پہلی سالگرہ ہے. اور اسلامی یکجہتی کھیلوں میں ایران نے ویٹ لفٹنگ میں مزید 3 گولڈ میڈل حاصل کر لیے ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے مذاکرات کے حتمی متن کو ایران کی ریڈ لائنوں کے پاس و لحاظ سے مشروط قرار دیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کے اس دور میں پہلے کے مقابلے میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے, مگر یہ پیش رفت ایران کے قانونی مطالبات کو مکمل طور پر پورا نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت ایسی حالت میں ہوئی ہے, یا یہ کہا جائے کہ سمجھوتے کے قریب پہنچ رہے ہیں, اور ویانا مذاکرات کا یہ دور بھی اس واضح سمجھوتے پر منتج ہو سکتا ہے جو مقابل فریق, خاص طور سے امریکہ کی جانب سے ایران کی توقعات پر توجہ دی جائے. ناصر کنانی نے افغانستان سے امریکی انخلا کی سالانہ تاریخ کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ افغانستان پر امریکہ کے ناجائز غاصبانہ قبضے کے نتیجے میں اس ملک کی بنیادی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں, اور افغانستان کو امریکہ سے تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ملا ہے. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران ہمیشہ افغان عوام کے ساتھ رہا ہے, اور افغانستان میں امن و استحکام ایران سمیت تمام پڑوسی ملکوں کے مفاد میں ہے. ہندوستان میں آج 76واں یوم آزادی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. ہندوستان میں پیر کی صبح آزادی کی 76ویں سالگرہ کی مناسبت سے پورے ملک میں عوامی اور سرکاری تقریبات منعقد ہوئیں. رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے قومی اور ریاستی دارالحکومتوں اور ضلعی ہیڈ کوارٹروں کے علاوہ سبھی چھوٹے بڑے نجی و سرکاری تعلیمی اداروں میں قومی پرچم لہرانے کی تقریب کے علاوہ کلچرل پروگراموں کا بھی اہتمام کیا گیا. ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب لال قلعہ میدان میں منعقد ہوئی, جس میں اعلی سرکاری عہدیداروں اور سیاستدانوں کے علاوہ بڑی تعداد میں عوام نے بھی شرکت کی. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فصیل سے یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے اپنے نویں خطاب میں آئندہ 25 برس کو امرت کال یعنی سنہرے دور سے تعبیر کیا اور کہا کہ ان 25 برسوں میں ہمیں اپنی طاقت, صلاحیت اور عزم کو ہندوستان کو 5 عہد کی تکمیل پر لانا ہے. دوسری طرف کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر ملک کی تاریخی کامیابیوں کو معمولی ظاہر کرنے کا الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے آزادی کے بعد 75 برس میں سائنس, تعلیم, صحت اور ٹیکنالوجی سمیت ہر میدان میں عظیم کامیابیاں حاصل کیں, لیکن مودی حکومت ملک کے عظیم لیڈروں کے عظیم کارناموں کو غلط انداز میں پیش کر کے معمولی بنانے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان میں ملکی کرنسی روپے کی قدر مستحکم ہونے اور ڈالر کی قیمت میں گراوٹ کا رجحان تسلسل کے ساتھ جاری ہے. رپورٹوں کے مطابق پیر کو اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر 3 روپے سستا ہو کر 210 روپے کا ہو گیا ہے. آج 15 اگست افغانستان سے امریکہ کی ذلت آمیز انخلا اور طالبان کے اقتدار میں آنے کی پہلی سالگرہ ہے. افغانستان پر 20 سالہ فوجی جارحیت اور قبضے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی 1 سال قبل غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے, لیکن افغان عوام آج بھی اس جنگ کے تخریبی اثرات میں پھنسے ہوئے ہیں. اگرچہ جنگ بظاہر ختم ہو چکی ہے, لیکن غربت, بے روزگاری اور بدامنی افغانستان میں پر ہنوز سائے فگن پر ہے, اور امن و سکون کا قیام اس ملک کے عوام کے لیے قصہ پارینہ بنا ہوا ہے. امریکی فوج کے 20 سالہ قبضے نے افغان عوام کو لا تعداد مسائل اور مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. افغانستان کے مظلوم عوام بدستور دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کا شکار ہیں. افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے قومی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجی افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ تو کجا بلکہ خود دہشت گردی پھیلاتے رہے ہیں. مقبوضہ فلسطین کے شہر تل ابیب میں غاصب صہیونیوں کی براہ راست فائرنگ میں ایک اور فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا. اسرائیل کے ٹیلی ویژن 7 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں واقع کفر عقب میں محمد شہام نامی فلسطینی نوجوان کو سر میں گولی ماری, جس کے نتیجے میں وہ دم توڑ گیا. مقبوضہ بیت المقدس میں اتوار کے روز ایک فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کارروائی انجام دی تھی. امیر سیداوی نامی ایک فلسطینی نوجوان نے غاصب صہیونیوں کی ایک بس کو اپنی فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا. غاصب صہیونی حکومت کے ایمرجنسی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ اس فائرنگ میں کم سے کم 9 صہیونی زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. برطانیہ میں فلسطینی قوم کے حقوق کے حامی سرگرم عمل کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کر کے اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی مدد بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے. فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے مانچسٹر شہر میں فلسطینی قوم کے حقوق کے حامی سرگرم عمل کارکنوں نے باریکلے بینک کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی مدد اور حمایت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے اس عالمی بینک پر اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی حمایت میں اربوں پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کرنے اور ان اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی مدد کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے. یمنی فوج نے صوبہ الحدادہ کے علاقے حیث پر سعودی اتحاد کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے. المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق سعودی اتحاد کے فوجی حیث میں یمنی فوج کے ٹھکانوں کی جانب پیش قدمی کرنا چاہتے تھے لیکن سخت مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ سعودی اتحاد نے یمنی فوج کے ٹھکانوں پر یہ حملہ ایسے وقت میں کیا ہے کہ جب خود سعودی حکام کے اعلان کے مطابق یمن میں جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کو متعدد بار توڑا جا چکا ہے، حالانکہ اقوام متحدہ کی جانب سے یمن کی جنگ بندی میں اب تک دو بار دو دو ماہ کی توسیع بھی کی جا چکی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اتوار کی رات جنوب مغربی شام میں واقع ترتوس پر حملہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شام کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی سانا نے رپورٹ دی ہے کہ شام کے دفاعی فضائی سسٹم نے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے خلاف حملے کیے ہیں اور لبنانی فضائی حدود سے کئی راکٹ داغے گئے۔ ابھی مزید تفصیلات کے بارے میں رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ یورپی یونین کے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جون کے مہینے میں اس سے قبل کے مہینے کے مقابلے میں روس سے تیل اور آئل مصنوعات زیادہ مقدار میں درآمد کی ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے اعداد و شمار کے مرکز سے جاری ہونے والے اعداد و شمار سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یورپی یونین کے رکن ملکوں نے جون کے مہینے میں لگ بھگ 7.3 ملین ٹن روسی تیل درآمد کیا ہے، جس میں مئی کے مقابلے میں 0.4% کا اضافے کا پتہ چلتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے شمالی کوریا کے صدر کو خط لکھ کر باہمی تعاون کے فروغ کی دعوت دی ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون کے نام صدر ولادیمیر پوتین کے خط کی تصدیق کی ہے۔ صدر پوتین کی جانب سے شمالی کوریا کے یوم آزادی کے موقع پر بھیجے گئے اس خط میں کہا گیا ہے کہ ماسکو اور پیانگ یانگ دو طرفہ اور جامع تعلقات کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسلامی یکجہتی کھیلوں میں ایران نے ویٹ لفٹنگ میں مزید 3 گولڈ میڈل حاصل کر لیے ہیں۔ ترکی کے شہر قونیہ میں جاری اسلامی یکجہتی کھیلوں میں شریک ایرانی ویٹ لفٹر رسول معتمدی نے 102 کلو گرام کے ایونٹ میں 3 گولڈ میڈل اپنے نام کیے۔ انہیں ویٹ لفٹنگ ایونٹ کا چیمپئن بھی قرار دیا گیا ہے۔ کھیل کے اس ایونٹ میں 10 اسلامی ملکوں کے ویٹ لفٹر شریک تھے۔ 5ویں اسلامی یکجہتی کھیلوں کا آغاز 9 اگست سے ترکی کی میزبانی میں ہوا۔ کھیلوں کا یہ سلسلہ 18 اگست تک جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین, اب وقت ہوا ہے پروگرام اسلام پلس کا, اور اسلام پلس کے بعد دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پیش کی جائے گی, اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ, اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی علی محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ خیریت عافیت سے ہوں گے, اور جہاں کہیں بھی بیٹھ کر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہے اسلام ٹائم جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور آج کل ہماری گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے. ناظرین, یہ عرض کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں کہ مہدویت کا جو عقیدہ ہے, یا حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصور ہے, وہ صرف شیعوں سے یا صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ دیگر ادیان اور مکاتب فکر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں.
یہ اور بات ہے کہ ہم جس ہستی کو اور جس شخصیت کو مہدی کے نام سے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ نام وہاں پر نظر نہ آئے، لیکن کسی اور نام سے ایک ایسی ہستی کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے جو ان کو کیا بلکہ پوری بشریت کو ایک نہ ایک دن نجات دلائے گا، اور ظلم و ستم کی جو زنجیریں ان کے پاؤں میں ہیں اور جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں ان سے نجات دلا کر عدل و انصاف کی طرف لے کر کے آئے گا، امن و امان کی طرف لے کر کے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی یہ آرزو ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کہ ایک پرسکون زندگی جہاں پر امن و امان ہو، جہاں پر محبت و الفت ہو، محبت و الفت سے لبریز ایک زندگی کا خواب ہر انسان دیکھتا ہے، اور اس کی یہ آرزو ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ دنیا جو ہے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر نہ ظلم ہو، نہ زیادتی ہو، نہ نفرت ہو، نہ قدورت ہو، لیکن خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اس حوالے سے ہم آج کچھ تفصیلات جانیں گے، اور اس پروگرام میں پہلے حصے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام دیگر ادیان اور مکاتب کی روح سے۔ امام مہدی علیہ السلام چونکہ ایک عالمی مصلح، ایک عالمگیر نجات دہندہ کے عنوان سے آخر الزماں میں ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدالت سے بھریں گے، دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، ایک بہت ہی باسعادت اور عظیم زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے فراہم کریں گے کہ جس کے اندر مکمل امن و امان ہوگا، لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگ پر آسائش دینی، معنوی، روحانی، دنیاوی ہر اعتبار سے زندگی گزاریں گے، ایسی زندگی جس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدل ہوں گے، جس زندگی کے اندر نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی جنایت ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی زندگی، یہ ایک عظیم زندگی جو پوری دنیا پہ چھائی ہوگی، تمام عالم بشریت جو ہے وہ اس زندگی سے لطف اندوز ہوگا۔ تو یہ یقیناً نہ کہ صرف قرآن اور احادیث میں ہے بلکہ دیگر ادیان کی کتابوں میں بھی یہ موضوع ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادیان، چاہے وہ آسمانی دین ہوں یا غیر آسمانی، مثلاً یہودیوں کا دین، عیسائیوں کا دین، یا زرتشتی، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت زرتشت جو ہیں وہ ایک آسمانی پیغمبر تھے، ان کا دین، یا اس کے علاوہ کچھ اور ادیان جو کہ آسمانی دین تو نہیں ہے، یا ان کا آسمانی دین ہونا ہمارے لیے ابھی واضح نہیں ہوا، جیسے ہندوؤں کا دین ہے، یا دیگر کوئی قبائل ہیں افریقہ کے اندر، یا لاطینی امریکہ کے لاطینی حصے میں، تو ان کے پاس بھی اگر ہم ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مکتب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، سب نے ایک چیز بیان کی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے حالات بالآخر ایسے نہیں رہیں گے، یہ چینج ہوں گے، اور پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی حکومت قائم ہوگی جس میں لوگوں کو سعادت ملے گی، جس میں لوگوں کو آسائش ملے گی، جس میں لوگوں کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ اور آسمانی ادیان کے اندر جو کتابیں ہیں، جو آسمانی کتابیں ہی شمار ہوتی ہیں یا صحیفے ہیں، ان میں تو یہ موضوع بہت ہی اچھے انداز سے بیان ہوا ہے، بلکہ کافی حد تک ہمارے قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ باقی جو مکاتب ہیں یا ادیان ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر آسمانی ہیں، ان کے اندر بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جو ہم مولا امام زمان، مولا امام مہدی کے حوالے سے احادیث کی روح سے بیان کرتے ہیں، وہ ان کے اندر بھی اسی طرح بیان ہوئی ہیں کہ ایک آسمان سے ایک شخص آئے گا، یا ایک پروردگار کی تائید شدہ ایک شخص آئے گا، وہ ایک ہوگا اور پوری دنیا کا واحد حاکم ہوگا، اور اس کے زمانے میں جو ہے وہ زمین عدل و انصاف سے بھرے گی. تو یہ وہ چیزیں جو وہ بیان کرتے ہیں یا اسے مصلح کا عنوان دیتے ہیں یا نجات دہندہ نجات دینے والے کا عنوان دیتے ہیں, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدوی عقیدہ جو ہے وہ صرف اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ نوع انسانیت کا عقیدہ ہے, بلکہ تمام مکمل عالم بشریت کا عقیدہ ہے, تمام آسمانی غیر آسمانی ادیان کا عقیدہ ہے اور سب ان کے ظہور کی جو ہے وہ امید رکھے ہوئے ایسے عالمگیر مسئلے کے منتظر ہیں. اس حوالے سے تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے. مثلا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر قوم ملت نے نہ کہ صرف ایسے شخص پر عقیدہ رکھا ہے بلکہ اسے کچھ لقب دیے ہیں, اسے کچھ نام دیے ہیں, اور ان ناموں سے جو ہے کچھ نہ کچھ معانی ظاہر ہوتے ہیں.
اللہم انی افتتح القول بحمدك وانطق بالثناء عليك وامجدك وانطق بالثناء عليك وامجدك ولا غاية لمدحتك واثني عليك ومن يبلغ غاية ثنائك وأمد مجدك وأنى لخليقتك كنه معرفة مجدك وأي زمن لم تكن ممدوحا بفضلك موصوفا بمجدك عوادا على المذنبين بحلمك تخلف سكان أرضك عن طاعتك فكنت عليهم عطوفا بجودك جوادا بفضلك عوادا بكرمك يا لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام.
عیسائی جو ہیں وہ انہیں مسیح موعود کہتے ہیں, لوگوں سے بہت ہی مہربانی رحمت سے بھرپور, بہت ہی لطافت سے بھرپور, لوگوں کے دوسرے لفظوں میں ان کا غم خوار ایسا شخص جو ہے وہ پلٹے گا زمین کی طرف. اور یہودی جو ہیں وہ انہیں سرور مکائلی کا نام دیتے ہیں, اور بھی مختلف جو ہے وہ نام ہیں. اب یہاں ہم اپنے اس مختصر سے وقت میں کچھ مذاہب کی مختلف جو ان کی کتابیں ہیں مقدس کتابیں, وہاں سے کچھ جو ہیں پہرے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب اور مکتب کے اندر اس عظیم عقیدے کو اپنے وجود میں رکھے ہوئے ہیں, اور صرف ہم مسلمان ان کے معتقد نہیں ہیں بلکہ دیگر لوگ بھی جو ہیں ان کے معتقد ہیں. سب سے پہلے جو ہے آپ کی خدمت میں حضرت زرتشت کی جو کتاب تھی, ان کو بھی چونکہ اب آسمانی دین شمار کیا گیا ان کے دین کو, اور بعض لوگوں کو تو اختلاف ہے لیکن اکثر ہم دیکھ رہے ہیں محققین جو ہیں وہ زرتشتیوں کے دین کو بھی ایک اس آسمانی دین کے عنوان سے جو ہے جانتے ہیں. تو ہم ان کی جب کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری احادیث سے جو ہے مطابقت رکھتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کلام خدا کی طرف سے تھی تو وہ ایک جیسی ہے, اگرچہ اس میں تحریف ہوئی ہے ان کی کتابوں میں, عیسائیوں کی کتابوں میں بھی تعریف ہوئی ہے, بہت سارے مطالب جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں, لیکن کچھ مطالب جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں رہ گئے ہیں جو کہ وہی ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں. میں یہاں چند ایک مثالیں جو ہیں زرتشتیوں کی کتاب جو ہے جامع سب نامہ, اس میں سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. مثلا جامع سب نامہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاشم کی اولاد سے ایک انسان زمین سے باہر نکلے گا جس کا سر پنڈلیاں اور جسم بڑا ہوگا اور وہ اپنے جد کے دین پر ہوگا. جیسے ایک تو یہ لکھا ہوا ہے, ظاہر ہے امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بنی ہاشم میں سے بھی ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا نجات دینے والا دین کو دنیا میں پھیلائے گا, بھوک کو ختم کرے گا, اور یزدان کو اہریمن کے ہاتھ سے بچائے گا, اور دنیا کے تمام لوگوں کی تہذیب فکر اور کردار کو ایک بنا دے گا. یہ وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں بھی ہے. ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام جو ہیں جب ظہور کریں گے پوری دنیا پر ایک ہی دین نافذ ہوگا, دین اسلام نافذ ہوگا, بھوک ختم ہو جائے گی, لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی, پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق جو نہیں ملے گا, اور اس زمانے کے اندر شر برائیاں ختم ہو جائیں گی، صالحین کو برے لوگوں سے بچائیں گے، اور دنیا کے تمام لوگوں کا ایک ہی کلچر ہوگا، ایک ہی تہذیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور چیز جو زرتشتیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اور اس سے بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ یہ بہت حد تک مشابہ ہے ہماری روایات اور احادیث کے، وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا کہ جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان پیدا ہوگا، اپنے غلاموں کے ساتھ کھائے پیے گا، غلاموں کی طرح نشست و برخاست کرے گا، اس کا دین سب ادیان سے بہتر ہوگا، اس کی کتاب تمام کتابوں کو باطل کرنے والی ہوگی۔ اب یہاں تک تو اتفاق ہے، سب وہی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس پیغمبر کی بیٹی جس کا نام خورشید جہاں اور شاہ زمان ہوگا، اس کی نسل سے خدا کے حکم سے اس دنیا میں ایک بادشاہ بنے گا جو اس پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا اور جس کی حکومت قیامت سے متصل ہوگی۔ اب دیکھیں یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ پیغمبر کے آخری وصی ہیں، اور وہ بادشاہ ہوں گے، پوری دنیا کے حاکم ہوں گے، اور ان کے بعد پھر کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا، وہ قیامت سے پہلے آخری حکومت ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبور میں ایسی چیزیں ہیں، انجیل میں ایسی چیزیں ہیں، تورات میں ہیں۔ میں بہرحال مثال صرف چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے آتا ہوں ہندوؤں کی طرف۔ مثلا ہندوؤں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے شاکمنی، جو کہ ہندوؤں کے سردار بھی ہیں اور ان کے ماننے والے تو انہیں پیغمبر مانتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک چیز لکھی ہے، اس نے لکھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آخری زمانے میں ایک روحانی جھنڈے کے نیچے سب مذہب والے ایک ہو جائیں گے۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کرتے ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا کے لوگوں کا رہبر ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور سب کو اپنے دین میں شامل کرے گا۔ تو منصور بھی لقب ہے مولا امام مہدی علیہ السلام کا، وہی پوری دنیا کے مالک ہوں گے، وہی سب کو ایک دین میں شامل کریں گے۔
ایک اہم سوال یہ کہ عقیدہ مہدویت جو اتنا عظیم اور باعظمت ہے کہ جس کا تعلق صدر اسلام سے ہے، یعنی خود پیغمبر اسلام جس وقت باحیات تھے اس وقت آپ نے عقیدہ مہدویت کی جانب اشارہ کیا، اپنے فرزند مہدی کے بارے میں لوگوں کو بہت کچھ بتایا، اس کی خصوصیات بتائیں، اس کا نام بتایا، اس کے القاب بتائے، اس کی کنیت بتائی، حتیٰ آپ نے خود معین فرمائی اور منتخب کی۔ یہ جو اہم موضوع ہے، اس حوالے سے اب تک کتابیں کیا لکھی گئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ کتابیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر شاید تعجب ہوگا کہ خود وہ دور کے جو آپ کا زمانے حضور تھا، جس وقت آپ حاضر تھے، اور اس سے پہلے حتیٰ جس وقت آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی کتابیں لکھی گئی ہیں مہدویت کے حوالے سے۔ یعنی بعد کا جو دور ہے، آپ کی ولادت کے بعد کا دور، وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں نے قلم فرسائی کی ہے، خامہ فرسائی کی ہے اور قلم اٹھایا ہے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ زمانے حضور میں، یعنی جس وقت آپ حاضر تھے، اس وقت کون سی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں؟ اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر صاحب۔
جب ہم کہتے ہیں کہ مولا غائب ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، وہ ہمارے زندہ امام ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے سامنے نہیں ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آیا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے یا انہیں پہچان نہیں سکتے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت جو مولا امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، حجت خدا لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، راستوں میں چلتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے، ان پر سلام بھیجتی ہے، وہ دیکھتی ہے، لیکن اس کو ایک معین وقت تک دیکھا نہیں جا سکتا کہ جب تک خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس روایت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حجت خدا کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ جہاں لوگ ہیں وہیں ان کے درمیان موجود ہے، انہی کے گلی کوچوں میں وہ بھی قدم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتے ہیں۔ لوگوں کو سلام بھی کرتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں انہیں نہیں دیکھ پاتے. لیکن آیا واقعاً امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے؟ حالانکہ وہ انسان ہیں, بشر ہیں, ان کا جسم جو ہے وہ انسانی اور بشری ہے, یہ جسم تو قابل رویت ہے, کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ ایک الجھن تھی. اس الجھن کو ایک اور حدیث دور کر رہی ہے. ایک اور جگہ پہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب امر میں یعنی امام قائم علیہ السلام میں انبیاء کی سنن پائی جاتی ہیں. اس کے بعد وہ ایک ایک نبی کا نام لیتے ہیں کہ اس نبی کی سنت یہ, اس نبی کی سنت یہ. آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر, کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ہمارے قائم میں پائی جاتی ہے اور وہ مخفی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب قرار دے گا کہ لوگ ان کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں, جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیکھا لیکن پہچانا نہیں. تو بس وہ الجھن دور ہو گئی. یعنی وہ جو پچھلی روایت کے اندر کہا گیا کہ لوگ انہیں معین وقت تک نہیں دیکھ پائیں گے, تو مراد یہ تھا کہ معین وقت تک انہیں پہچان نہیں پائیں گے. تو بس واضح ہوا کہ غیبت کا معنی یہ ہوا کہ مولا امام زمان جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں, یعنی ابھی ان کی شخصیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, ابھی ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے. جب وقت ہوگا مولا اذن خدا سے ظہور کریں گے تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کو ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ پہچانیں گے. بلکہ ہماری بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ غیبت کے زمانے کے بعد جب زمانہ ظہور ہوگا اور امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بعنوان امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو دیکھنے والے بہت سارے یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا تھا. تو پس واضح ہوا کہ مولا جو ہیں وہ قابل رویت ہیں, دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے, اور یہی جو ہے وہ غیبت کی جو ہے دوسرے لفظوں میں معنی جو ہے غیبت کا وہ یہی ہے. اب یہ غیبت کیوں پیش آئی؟ ہماری بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ غیبت اس لیے پیش آئی ہے کہ غیبت اس سے پہلے انبیاء میں بھی تھی, مختلف انبیاء کو بھی غیبت پیش آئی ہے. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ انبیاء کی غیبت کی سنت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں بھی جاری ہو, جس طرح یہ دیگر انبیاء کی سنن ان کے وجود میں جاری ہوں گی, اس طرح غیبت کی سنت بھی جاری ہو. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک ہمارے قائم جو ہیں وہ غیبت اختیار کریں گے کہ جس کی مدت طولانی ہوگی, تو راوی نے کہا اے فرزند رسول اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی سنت آپ میں ظاہر ہو. تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس سے پہلے مختلف انبیاء بھی جو ہیں وہ پردہ غیبت میں رہے ہیں. ہماری احادیث کی کتابوں میں کچھ انبیاء کی غیبت کا ذکر کیا گیا ہے, بعنوان مثال حضرت ادریس کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت نوح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت صالح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت یوسف کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت موسیٰ, حضرت شعیب, حضرت الیاس, حضرت سلیمان, حضرت دانیال, حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ تو ابھی تک جو ہے وہ غیبت میں, پردہ غیبت میں ہے, حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر بھی تین دن تک غار ثور میں جو ہیں وہ غیبت میں رہے. السلام عليك يا أمير المؤمنين دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين.
اعصمني من ذنبي يا عظيم الجاه يا ماء كوثر للعذب
انت امامي خير غرامي لك سلامي ابا ترام
انت امامي خير غرامي لك سلامي
أشهد أنك جاهدت في الله حق جهادك وعملت بكتابك واتبعت سنن نبي صلى الله عليه
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کیوں مہدی جو ہیں وہ غائب ہوں گے تو فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تلوار کے ساتھ قیام کرنا ہے اس لیے پردہ غیبت میں جائیں گے کہ کسی کا ان کے ذمے کوئی عہد و پیمان نہ ہو. بعض روایت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی غیبت کو ایک امتحان الہی شمار کیا گیا ہے. مثلاً انہوں نے مثال مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری نسل سے پانچواں فرزند غائب ہوگا تو تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا تاکہ کوئی تمہیں دین سے خارج نہ کر پائے, کیونکہ اس امر کے صاحب یعنی امام مہدی کے لیے غیبت ہوگی جس میں ان کے بعض ماننے والے اپنے عقیدہ سے پھر جائیں گے, اور غیبت ایک امتحان ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا. جیسے آج ہم اسی امتحان سے گزر رہے ہیں, لوگ شک و شبہ ڈالتے ہیں, مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر بھی امام غائب کی امامت پر عقیدہ رکھنا اور ہر قسم کے شک و شبہ کا مقابلہ کرنا اور اپنے عقیدے کو مستحکم انداز سے جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ اس عقیدے پر گامزن رہنا, اسے جاری اساری رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ امتحان الہی کے اندر گویا کامیابی کی علامت ہے. لیکن وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں شک کرنے کی وجہ سے, دوسرے ادیان کی طرف چل جاتے ہیں یا بے دین ہو جاتے ہیں, وہ گویا اس امتحان سے ناکام ہو گئے. ایک آخری نقطہ جو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں اور اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں, بعض احادیث کے اندر امام مہدی کی غیبت کا جو فلسفہ ہے ان کی جان کی حفاظت بیان کیا گیا ہے. مثلا انہوں نے مثال امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں مہدی غائب ہوں گے, تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوگا. اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کو موت سے ڈر لگتا ہے, شہادت تو اس خاندان کا افتخار ہے, فخر ہے, انہوں نے تو ہمیں شہید ہونا سکھایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو, ایک ہستی کو اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے کہ ان کے ذریعے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کیا جائے, تو ان کا شہید ہو جانا یا فوت ہو جانا جو ہے وہ اس کام کو, دوسرے لفظوں میں گویا وہ کام جو ہے وہ جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا تھا وہ گویا پھر تکمیل تک نہیں پہنچا. تو امام جب ظہور کریں گے اور وہ اپنا سارا وہ کام جو اللہ کی طرف سے ان کے ذمے لگایا گیا وہ پورا کریں گے, اس کے بعد وہ بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہوں گے. لیکن جب تک وہ کام نہیں ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو غیبت کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا ہے. شہادت تمام اللہ کے بندوں کی آرزو ہے, لیکن ایسی شہادت جو دین اور معاشرے کے لیے مفید ہو وہ شہادت مفید ہے, وہ شہادت اچھی ہے. لیکن اگر ایک قتل جو ہے یا ایک شہادت جو ہے وہ ایک فرد کے ضائع ہونے اور بہت بڑے الہی مقاصد کے ختم ہونے کا باعث ہو تو ایسے مواقع پر قتل سے بچنا جو ہے وہ حکیمانہ اور دانشمندانہ جو ہے وہ عمل ہے. تو چونکہ امام آخری الہی ذخیرہ ہیں, آخری حجت الہی ہیں, ان کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا پر ایک عادلانہ حکومت قائم کرنی ہے, ان کے ذریعے جو ہے پوری دنیا پر ایک بہت بڑا باسعادت معاشرہ قائم ہونا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو غیبت کے ذریعے محفوظ کر لیا. موجود ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پہچان پاتے, ہاں جب تک وہ لوگ ظاہر نہیں ہوں گے جو حقیقی معنوں میں مولا امام مہدی کے لیے ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. دوسرے لفظوں میں ناصرین, دوسرے لفظوں میں حقیقی منتظرین جب تک ظاہر نہیں ہوں گے اس وقت تک مولا پردہ غیبت میں رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی منتظرین میں سے, حقیقی ناصرین میں سے قرار دے, ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کی آنکھیں ان کے جمال مبارک سے منور ہوں, اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا باعث ہوں اور اس بہت بڑے عظیم امر میں ان کی ہمراہی کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، اب تک ہم نے مختلف پہلوؤں سے معرفت امام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ مسائل یا وہ موضوعات کے جن کا تعلق امام کی معرفت سے ہے ان کو اس پروگرام میں ابھی تک شامل کیا جائے تاکہ ہماری آگاہی میں، ہماری معرفت میں اضافہ ہو. لیکن ابھی بہت کچھ گفتگو ہماری باقی ہے، لیکن فی الحال ہم یہاں پر معرفت کا چیپٹر بند کرتے ہیں، اور آئندہ ہم پروگراموں میں گفتگو کریں گے انتظار کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے. یہ جو دوران غیبت ہے، ایک طویل دوران ہے اور ایک طویل دور ہے، کہ اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ جو مسائل پیش کیے گئے ہیں کتابوں میں یا حتیٰ آیات میں، وہ بہت ہی اہم ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ آئندہ بھی اس سلسلے سے جڑے رہیں گے، اور انتظار اور غیبت کے حوالے سے جو آئندہ پروگراموں میں ہم گفتگو کریں گے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہوں گی. فی الحال ہم اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، اور آپ کو خدا رحمان کے حوالے کرنا چاہیں گے. اگلے ہفتے بھی آپ ہمارا ضرور ساتھ دیجیے گا. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.